جی ہمارے مشائخ کی نا عام معمول ہے اس کا، دو تسبیح لا الہ الا اللہ کی، چار تسبیح الا اللہ کی، چھ اللہ اللہ کی، ایک اللہ اللہ کی، تیرہ تسبیح کہلاتی ہیں بارہ، کہلاتی ہیں بارہ. ایک شخص اس کے پابند تھے، بارہ تسبیح. لیکن دن کی زندگی میں، دن کے اوقات میں معاملہ ان کا سختی کا تھا. حضرت نے فرمایا کہ تمہاری بارہ تسبیح جو تم رات کو پڑھتے ہو وہ دن کے بارہ گھنٹوں میں نظر نہیں آتی. ذکر کی خاصیت ہے ملائمت، ملاطفت، نرمی، عاجزی، انکساری. تو اس نے کہا کہ میں ذکر تو پابندی سے کرتا ہوں. کس نیت سے کرتے ہو؟ یوں کہا ایسے ہی کر لیتا ہوں. نہیں ایسا، ایک تو اس کی نیت ہو محبت الہی کا حصول، اور دوسرے دعا ہو کہ یا اللہ ذکر کے برکات میرے قلب پہ جاری فرما. الحمدللہ چند دن اس طرح سے پابندی کی، ملاحمت، ملاطفت ان کے اندر آ گئی، نرمی آ گئی، آجزی آ گئی. حضرت نے فرمایا اب رات کی بارہ تسبیح دن کی بارہ گھنٹوں میں نظر آ رہی ہے. ارے ذکر کرنے والے کی طبیعت میں سختی ہونی چاہیے، توبہ توبہ، نرمی ہونی چاہیے. جس کا دل سخت ہو وہ تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. ذکر کرے اور دوری ختم نہ ہو، ذکر سے دوری ختم ہوتی ہے، قربت حاصل ہوتی ہے، قریب تر ہو جاتا ہے. عاجزی انکساری ہونی چاہیے اس کے اندر. نوازدہ تسبیح، ہمارے قابل نے ہمیشہ اس کی پابندی کی، تین باتیں. اور ایک ہے مجلس ذکر. سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا خانہ ہن کی خانقاہ میں آج تک جاری ہے. گزشتہ مرتبہ میں نے قاری صاحب جو وہاں پڑھاتے ہیں ان سے رجسٹر منگا کے دیکھا کہ اس مجلس ذکر کا 75 سال کا حساب کتاب ایک ہی رجسٹر میں موجود تھا. اور حضرت حاجی صاحب کے زمانے سے یہ مجلس ذکر جاری ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف، مسنون دعا ہے 360 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، 360 مرتبہ علم نشرہ کی صورت، پھر 360 دفعہ یہ دعا، بیچ میں 360 علم نشرہ کی صورت ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ مسنون دعا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور ورد کی دعا میں. جہاں پر اس کا ورد ہوتا ہے، اس مجلس ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پہ مسلمان کفار پہ غالب رہتے ہیں. البتہ ہمارے حضرت نے جلال آباد میں یہ مجلس ذکر شروع نہیں فرمائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی، فرمایا کرتے تھے کہ حضرت والا کے بعد وہاں پر ایک ہی تو کام رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے مہمان چلے جاتے ہیں جمعرات کو، اور جمعے کو واپس آ جاتے ہیں صبح کے وقت، مجلس ذکر میں شریک ہو کے آ جاتے ہیں. تو قرب مکانی کی بنا پر جاری نہیں فرمائی تھی، لیکن حضرت کے حکم سے بلا ناغہ، توفیق الہی، فضل الہی، میرے حضرت کی برکت، 30 سال ہو گئے کہ سکھر میں یہ ختم خواجگان جو مجلس ذکر ہے جاری ہے بغیر کسی ناغے کے، اور اس کے بڑے برکات ہم نے دیکھے. خانقاہ امدادیہ میں اس ختم خواجگان کے اندر دعا ہوتی تھی، یا اللہ خانقاہ کا کنواں جس میں کھاری پانی ہے اس کو میٹھا کر دیجیے. ایک شخص بھاگا ہوا آیا، لوگ دعا مانگ رہے تھے کہ ابھی میں پانی پی کر آیا ہوں، خانقاہ کے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. الحمدللہ اس وقت سے لے کے آج تک میٹھا، میٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اس مجلس سے ذکر یعنی ختم خواجگان چشت کی برکت سے، اجتماعی دعاؤں کی برکت سے مسلمانوں کی بڑی حفاظت رہی. الحمدللہ ہمیں تو دن رات اس کا مشاہدہ ہے، کہ جب ذاکرین اس ورد کے لیے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور لوگ بیچارے اپنے اپنی ضروریات کے لیے دعاؤں کے واسطے لکھتے ہیں یا وہاں آ کر شریک ہوتے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میں چار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جو ان کو تھام لے گا وہ ہمیشہ بامراد رہے گا۔ روزانہ سورہ یاسین، 41 دفعہ سورہ فاتحہ، 12 تسبیح اور مجلس ذکر یعنی ختم خواجگان چشت، جس کی تفصیل عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ پاکستان میں اب بہت سی مساجد میں، بہت سے مدرسوں میں یہ مجلس ذکر اس طرح سے جیسے خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں ہے قائم ہو چکی ہے۔ صدہا جگہ اب اس کا ورد ہو رہا ہے، مسموع دعا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 99 قسم کی شفائیں رکھی ہیں جی، اور ایک شفا تو ایسی ہے کہ صرف اس ایک کے بدلے دنیا کے تمام غموم اور ہموم دور ہو جاتے ہیں، تمام تفکرات دور ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیوں کی شفا ہو جاتی ہے۔ باقی فرمایا کہ جو 98 دیگر شفائیں ہیں ان سے دنیا اور آخرت کے دیگر کام حل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ یہ جنت کے تالے کی کنجی ہے لیکن دندانے والی ہے، جس کے لگتے ہی تالا کھل جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، شیطان سے بچ گیا اور نیکیوں کی توفیق اس کے مقدر کر دی گئی۔ عزیزان من، یہ چار چیزیں ہمیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید الطائفہ، شیخ المشائخ نور اللہ مرقدہ عطا فرما گئے۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی اظہار فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے میری چار دعائیں بھی قبول فرمائی ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ہمارے سلسلے سے وابستہ ہوگا اگر نفس و شیطان نے ورغلایا تو بہت جلد اس کو ندامت اور شرمندگی نصیب ہوگی، توبہ کر لے گا، اور یہ بڑی چیز ہے۔ اور دوسری دعا یہ قبول ہوئی ہے کہ معاشی طور پر پریشان نہیں رہے گا، روزگار کے سلسلے میں پریشان نہیں رہے گا، انشاءاللہ آسودہ حالی اس کو نصیب ہوگی۔ اور تیسری دعا یہ قبول ہوئی ہے کہ افسروں کو بار بار حج بیت اللہ نصیب ہوگا۔ الحمدللہ حرمین میں یہ چیز ان آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ حضرت حاجی صاحب کے سلسلے کے لوگ بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ اور چوتھی دعا یہ قبول فرمائی ہے انشاءاللہ اس سلسلے کی نسبت سے سب کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو عزیزان من، استحضار حق ذات باری تعالیٰ کا دھیان رکھنا چاہیے، ذکر کے ذریعے بھی، فکر کے ذریعے بھی، اہتمام شریعت کے ذریعے بھی، معاصی سے بچ کر بھی، کمال تقویٰ کے حصول کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے بحیثیت مومن کے پیدا کیا ہے اور بحیثیت مسلم کے ولی کامل کے ساتھ بلانا چاہتے ہیں۔ اور جب ہمیں پیدا کیا تھا جب بھی تو من حیث الولی پیدا کیا تھا، لیکن ہم معاصی کی بنا پر ایسے نہ رہے جیسا رہنا چاہیے، لہٰذا ہمیں بحیثیت ولی کامل کے دنیا سے جانا چاہیے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان کی نسبت حاصل کرے، نسبت کا حصول فرض ہے، نفل میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے بلکہ فرض میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے تو تمہارے ساتھ دوستی کا اور محبت کا اعلان قرآن مجید میں کر دیا ہے، صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، دوست ہے اہل ایمان کا، اور ان کو نکالتا ہی رہتا ہے ظلمت سے اور لے جاتا ہی رہتا ہے نور کی طرف، ہدایت کی طرف۔ تو عزیزان من، ہمیں نسبت کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس نسبت کے حصول کے لیے کمال تقویٰ کا اہتمام، اہتمام شریعت، اتباع سنت، استحضار حق، ان کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور ان کا دھیان بہت عجیب و غریب ہے، اس کے ساتھ ان کی مائیت کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ میں تنہا نہیں ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے رہتے ہیں، مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، ارے ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس منزل کے اندر اس راستے میں وہ تنہا نہیں ہوتے، ان محسنین کے ساتھ ہماری معیت ہوتی ہے. معیت کرنا ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں، ورنہ صحرا میں بھی گلشن کا مزہ پاؤں. اللہ اپنی معیت نصیب فرمائے، معیت کا استحضار نصیب فرمائے. معیت تو ہے، مسئلہ ہے استحضار کا. دھیان قائم کیجیے، اللہم معی اللہم معی اللہم معی. دیکھیے غار ثور میں کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر، غم کرنے کی کیا بات ہے، غم کیوں کرتے ہو، فکر مند کیوں ہوتے ہو، اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہے. اللہم معی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہم معی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہم معی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. معیت کرنا ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، ورنہ صحرا میں بھی گلشن کا مزہ پاؤں. تفکر سے کام لیجئے، ہر چیز میں خالی اس چیز کی تعریف نہ کیجئے، اس چیز بنانے والے کی بھی تعریف کیجئے تو صنع حقیقی نے کیا کاریگری کی ہے، کیسی کیسی عجیب عجیب نعمتیں بنائی ہیں، اور بلا استحقاق کے، بلا استعداد کے، ہم بالکل غیر مستحق ہیں، کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی روح. جی ہاں، ہمارے ہاں حلول کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام اس کا قائل نہیں، بلکہ ہر چیز میں اس کا جلوہ ہے، ہر تجلی ہے ان کی، کہ دیکھو ان کے حکم سے مسجد کھڑی ہوئی ہے، ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک ان کی تجلی ہے، ہر طرف ان کا جلوہ ہے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت، تیری ہی سی بول ہے. یہ معرفت کی بات ہے، لیکن یہ معرفت تفکر کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور جتنی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے. بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا استحضار نصیب فرمائے. جی، کثرت ذکر کے ذریعے، دوام طاعت کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، اور اتباع سنت کے ذریعے، اہتمام شریعت کے ذریعے، ترک معاصی کے ذریعے، اللہ تعالی حسن اخلاق کے ذریعے ہمیں اللہ تعالی استحضار اپنا نصیب فرمائے. اور یہ استحضار، ان کا دھیان ان کی ولایت کے لوازمات میں سے ہے. جب یہ استحضار کی دولت، دھیان کی دولت کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو جان لیجئے کہ ولایت کی منزلیں بہت تیزی کے ساتھ میں طے کر رہا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ.